الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، مذہب کا یہ بنیادی مقدمہ کہ اس کائنات کا ایک خداوند ہے، اس نے یہ دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ یہاں انسانوں کو بھیج کر ان کی آزمائش کی جائے، پھر ایک دن اس دنیا کو ختم کر دیا جائے اور ایک یوم حساب برپا کیا جائے جس میں وہ عمل صالح کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرے کہ انہیں جنت کی ابدی بادشاہی حاصل ہونی ہے یا جہنم کی نقمت. اس بنیادی مقدمے کو اتمام حجت کے حد تک ثابت کر دینے کے لیے، یعنی کسی انسان کے پاس اس کے انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے قدیم تاریخ میں بارہا ایک قیامت صغرا اس دنیا میں برپا کر کے دکھائی. یہ قیامت صغرا کس قانون پر برپا ہوئی، اس کی بالاجمال تاریخ کیا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں میرا موضوع تھا. اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ میں یہ جب آخری مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں برپا ہوئی تو تب اس میں کیا مراحل اور کیا حالات پیش آئے. یہ جو آخری مرتبہ برپا ہوئی ہے، اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی شہادت انسانوں پر واقع ہو گئی. یعنی یہ ایسا غیر معمولی واقعہ دنیا کی تاریخ میں روپذیر ہوا کہ جس کے بعد کسی انسان کے لیے مذہب کے بنیادی مقدمے کے بارے میں کوئی عقلی یا علمی بحث کرنے کا امکان باقی نہیں رہا. ایک قطعی چیز، ایک واقعی چیز، ایک آخری درجے کی حجت، ایک برہان قاطع واقع ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر اس کی رودات ثبت کر دی گئی. اس سے پہلے جب یہ واقعات پیش آئے تو اگرچہ قدیم اقوام تو ان سے زیادہ تر واقف ہی ہوتی تھیں اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی حجت پوری بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو دنیا اب ہے جس کو ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑی ہوئی دنیا کہتے ہیں، اس کے لیے یہ آخری واقعہ جو ساتویں صدی میں ہوا ایک طریقے سے ایک تاریخی حقیقت بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذہب کے بنیادی مقدمے کو، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اتمام حجت کی حد تک ثابت کر دینے کا ذریعہ بن گیا. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے ساتویں صدی کے شروع میں ہوئی، اگرچہ آپ کی پیدائش تو اس سے پہلے ہو چکی تھی لیکن کم و بیش 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا. اور یہ بات بتا دی گئی کہ نبوت کے ساتھ یہ ہستی رسالت کے منصب پر بھی فائز ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قیامت صغرا اس سے پہلے برپا ہوتی رہی ہے وہ اب اس ہستی کے ذریعے سے بھی عرب کے لیے برپا ہو جائے گی، یعنی سرزمین عرب کو منتخب کر لیا گیا اس مقصد کے لیے. اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے کے لیے اس سے قبل 2000 سال تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل ایک بڑی غیر معمولی ذمہ داری کے منصب پر فائز رہے تھے. اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر آخری مرتبہ اتمام حجت ہوا اور پھر ان کی معزولی کا فیصلہ کر دیا گیا. اس معزولی کے فیصلے کے ساتھ ہی سیدنا ابراہیم کے بارے میں وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ اب یہ منصب ان کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا جائے گا. بنی اسماعیل ہی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کے ساتھ تھا. سرزمین عرب میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ایسا نہیں ہوا کہ قیامت صغرا برپا کر دینے کے لیے کوئی لاؤ لشکر آسمان سے اتار دیے گئے ہوں اور کوئی فوجیں آ گئی ہوں، ایک تنہا شخص کی حیثیت سے جس کو کوئی غیر معمولی عز و وقار حاصل نہیں تھا اس اعتبار سے کہ اس کے پاس دولت ہو، حشمت ہو، اس کے پاس کوئی دنیوی اقتدار ہو، ایک در یتیم کی حیثیت سے زندگی آپ نے شروع کی، اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ایک دن اپنی قوم کے اعیان و اکابر کے سامنے ام القرى مکہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میں اس قیامت کو برپا کر دینے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہارا فیصلہ کر کے جاؤں گا، مجھے خدا نے زمین پر عدالت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس سے پہلے کے لیکچر میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا حوالہ دے کر جب اس سے پہلے تاریخ میں یہ قیامت برپا ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولائکم ام لکم براۃ فی الزبر، یعنی تمہارے انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی اب یہی معاملہ ہوگا، ان کے لیے اس سے پہلے کے صحیفوں میں کوئی برات نہیں لکھی ہوئی، اب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور اخذ عزیز مقتدر، یعنی ایسا پکڑیں گے جیسے کہ کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے، اور بالکل اسی طرح ان کے لیے جزا و سزا برپا کر دیں گے جس طرح سارے عالم کے لیے ایک دن قیامت میں برپا ہونی ہے۔ قرآن مجید میں پھر جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا گیا اور اس کے بارے میں ان کو متنبع کیا گیا۔ یہ جو متنبع کرنے کا کام ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ انبیاء علیہ السلام جب بھی اس رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو اس بات سے خبردار کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو قیامت برپا ہونی ہے اور جو اصل میں مذہب کی اساس ہے، یعنی اس کو مانیے تو آدمی مذہب کے دائرے میں ہے، انکار کر دیجئے تو اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ اب وہ قیامت اپنے اس بات کے لیے اس دنیا میں چھوٹے پیمانے پر ہم برپا کر کے دکھا دیں گے۔ یہ چیز انذار ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، یعنی خبردار کر دیا جائے لوگوں کو اس عذاب سے جو اب ان پر آئے گا اور اس سے جو اس کے نتیجے میں قیامت میں ان کے سامنے آنے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انذار کس طریقے سے کیا؟ قرآن مجید کے بعض ابواب ایسے ہیں جن میں پوری پوری صورتیں اسی مضمون کی، یعنی ان میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ میں چونکہ اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید یہ پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، یعنی اگر دو لفظوں میں یہ بتایا جائے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے۔ یعنی ایک رسول جب دنیا میں عدالت بن کے آتا ہے اور ایک قیامت صغرا برپا کرتا ہے تو اس کے لیے جب وہ انذار کرتا ہے، وہ انذار جن مراحل سے گزرتا ہے، اس کی روداد اور اس کی سرگزشت قرآن مجید ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں یہ کیا۔ اس انذار کی نوعیت یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے، نج کی مجالس میں ان کے پاس چلے بھی جاتے تھے، انہیں بلا بھی لیتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے باب میں قرآن نے سورہ نوح میں بیان کیا ہے کہ کچھ تھوڑی حد تک چپکے چپکے بھی اور کسی حد تک علانیہ بھی یہ کام ہو رہا تھا، یہاں تک کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اٹھئے اور قم فانذر، اٹھئے اور اب انذار عام کیجئے، یعنی اب ہانکے پکارے یہ دعوت پیش کر دیجئے، اب اس معاملے میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے، صاف صاف طریقے سے ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ہے، ان کے لیے خدا کی عدالت زمین پر لگ گئی ہے اور اس سرزمین عرب میں یہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، ان کے لیے یہ فیصلہ صادر ہو جائے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ اس بات کی قطعی دلیل بن جائے گا کہ ایک دن اس عالم کا پروردگار پوری دنیا کے لیے بھی یہی قیامت برپا کر دے گا۔ چنانچہ اس انذار کا آپ کو حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے آپ اپنے دامن دل کو پاک کر لیجئے، شرک کی ہر غلاظت سے بالکل الگ ہو جائیے، اور پھر یہ کہا گیا ولا تمنن تستکثر والے رب کا فصبر، یعنی اپنی سعی و جہد کو زیادہ سمجھ کر کسی مرحلے پر منقطع نہ کر بیٹھیے گا، آپ کا کام اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، فیصلہ ہم سنائیں گے اور اس فیصلے تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ والے رب کا فصبر، یعنی اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، وہ فیصلہ صادر ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عدالت اٹھا لے گا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اس کے بعد یہ انذار عام کا مرحلہ ہے جو کئی سال جاری رہا اور جس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دار الندوہ میں کھڑے ہو کر بھی، حرم میں کھڑے ہو کر بھی، ان کے بازاروں میں جا کر بھی، ہر جگہ منادی کر بہت اچھی طریقے سے بتا دیا. جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب دے دیا. ان کے سامنے اس سے پہلے یہ قیامت جب جب تاریخ میں برپا ہوئی تھی اس کی پوری تاریخ رکھ دی اور صاف صاف طریقے سے انہیں خبردار کر دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت اب کیا فیصلہ سنانے والی ہے. قیامت میں بھی جب یہ فیصلہ ہوگا تو قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی پہلے ان کو ان کے صالح یا غیر صالح عمل کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا. یہی معاملہ بین ہی یہاں بھی ہوا. چنانچہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دعوت پھیلتی چلی گئی تو یہ معلوم ہوتا چلا گیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو بدترین معاندین کے مقام پر کھڑے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جن کی نوعیت ضعیف لوگوں کی ہے، یعنی کمزوری ہے ان میں لیکن بہرحال گرتے پڑتے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون ہے کہ جن کی نوعیت منافقین کی ہے، وہ کون لوگ ہیں کہ جو متربسین ہے کہ گویا انتظار میں ہیں دیکھیے کب نتیجہ نکلتا ہے، وہ کون ہے کہ جو سبقت کر کے اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے قیامت میں وہ السابقون ہوں گے یہاں بھی السابقون ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ کسی حد تک اس دعوت کو قبول تو کر لیا ہے لیکن ابھی کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکے ہیں، انتظار میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ مخالفین اور موافقین ان کی جو کچھ بھی صف بندی ہو سکتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہجرت اور برات کا مرحلہ آیا، یعنی انذار عام کے بعد پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو برپا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب پیغمبر کی طرف سے آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسے قوم کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس چھوڑنے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں حالات کے لحاظ سے. ایک صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جائے، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ میں اس سے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو الٹیمیٹم دیا دو دن تین دن کا، اس کے بعد وہ باہر نکلے، بس بستی سے باہر ہی نکلنا ان کے لیے ممکن ہو سکا، اور اس کے بعد آسمان سے صاف و حاسد کا طوفان آیا اور اس نے اس قوم کو بالکل مٹا کے رکھ دیا، یعنی اس کے لیے وہ قیامت برپا ہو گئی اور وہ لوگ جو صالحین تھے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نجات دے دی. اس کی سب سے نمایاں مثال سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم کے معاملے میں ہو گیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ایک سرزمین میں اقتدار حاصل ہو گیا. اور اس کے حاصل ہونے کی صورت کیا ہوئی؟ اس کے لیے کوئی انقلابی جدوجہد نہیں کی گئی، اس کے لیے کوئی اقدام کر کے لوگوں پر چڑھ دوڑنے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. دعوت پیش کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب ام القرآن مکہ میں دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا تو پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب ہجرت کا موقع آ گیا ہے، اب آپ دوسرے قبائل کے سامنے یہ دعوت رکھ دیجئے. اس کے ظاہر ہے کہ دو نتیجے نکلنے تھے، وہی قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں کہ اما نتوفینک و نرینک بعض الذی نعدہم، یعنی یا تو یہ ہوگا کہ ہم تمہیں وفات دیں گے جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، اگر کوئی جگہ نہیں میسر آتی تو یہ واقعہ ہو جائے گا اور پھر آسمان سے عذاب آئے گا اور فیصلہ سنا دے گا، اور یا یہ ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا معاملہ ہوگا، گویا دوسری صورت ہو جائے گی کہ تمہیں کسی جگہ اقتدار مل جائے گا اور پھر تمہارے ساتھیوں کے ذریعے سے ہم یہ سزا اور جزا نافذ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کے سامنے جا کر یہ دعوت رکھی مختلف قبائل کے سامنے. حج کے موقع پر قبائل کے بڑے بڑے سردار بھی آتے تھے، آ کر اپنے خیمے لگا لیتے تھے، مینا میں ان سے ملاقات ممکن ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ دعوت رکھی. طائف میں اس سے پہلے سقیف کے سامنے بھی یہ دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکھ چکے تھے اور وہاں بھی کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا. یہاں بھی کم و بیش یہی رد عمل ہوا، لیکن یک بیک یہ صورتحال واقع ہوئی کہ یثرب کے کچھ لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی. جب انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تو حضور نے ان سے یہ کہا کہ اب تم اس کے لیے مزید فضا ہموار کرو. چنانچہ وہ آپ کی اجازت سے واپس گئے اور انہوں نے وہاں جا کے دعوت کا کام کوئی ایک سال تک کم و بیش کیا. دوسرے سال جب وہ آئے تو ان کی تعداد زیادہ تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ بہت امکانات ہیں اور یہ دعوت اب آہستہ آہستہ وہاں پھیل رہی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے یہ کہا کہ کیا میں اب وہاں آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ما یکون علیک اجتماع, ابھی آپ کی قیادت پر وہاں لوگ مجتمع نہیں ہو سکیں گے. ہمارے ہاں ایک سال پہلے جنگ بعاث ہوئی ہے, اس کی وجہ سے لوگ آپس میں بہت بٹے ہوئے ہیں. آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دیجئے تاکہ ہم وہاں حالات مزید سازگار کر لیں. اس سے اگلے سال جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ یثرب کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا کہ جو اسلامی دعوت کی تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے. ان کے ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ یثرب کا اقتدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا, تاریخ طے کر لی گئی اور اس کے کوئی دو ڈھائی مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک امام اور فرما روا کی حیثیت سے یثرب منتقل ہوئے اور وہاں کا نظم آپ نے سنبھال لیا. اسی کی ہمارے پاس جو محفوظ تاریخ ہے اس میں وہ میثاق مدینہ ہے کہ جس میں وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس کی روح سے آخری فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی. یہ مرحلہ جب طے ہو گیا تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ خدا کی غیر معمولی نصرت تھی جو آپ کو حاصل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اب جو یہاں فیصلہ سنایا جانا ہے, یعنی جو خدا کی عدالت اس سرزمین پر برپا ہے, اس میں جو فیصلہ سنایا جانا ہے اس میں معاندین کو جو سزا دی جائے گی وہ آسمانی عذاب کے ذریعے سے نہیں دی جائے گی, وہ اب صحابہ کرام کے ہاتھ سے دی جائے گی. یعذبہم اللہ بأیدیکم, صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا کہ اب جو عذاب آئے گا, یعنی ظاہر ہے کہ قیامت کیا چیز ہے, اس میں کچھ لوگوں کو نجات حاصل ہونی ہے, سرفرازی حاصل ہونی ہے اور کچھ پر اللہ کا عذاب آنا ہے, اس کے عذاب کا تازیانہ برسنا ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ سے ہوگا, لہذا اس کی تیاری کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے اپنے دین کی شہادت دینے والوں کو منتخب کرے گا. یہ ایک غیر معمولی چیز ہے, اس میں فرشتے تمہاری مدد کریں گے لیکن ہراول میں تم ہی کھڑے ہو گے اور یہ کام اب تمہارے ہاتھوں سے انجام پا جائے. چنانچہ اس کے بارے میں ضروری ہدایات دی گئی اور پھر اس کے بعد اس کا وہ پہلا مرحلہ آ گیا کہ جب خود قریش نے یثرب پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا. یہ مرحلہ ہماری تاریخ میں بدر کے واقعے سے موسوم کیا جاتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی, اگر سورہ انفال کو پڑھیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا. فرمایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موقع پر حق و باطل کے معاملے میں ایک واضح حجت لوگوں کے سامنے لے آئی جائے. وہ لوگ جو عرب میں سرداری کے منصب پر فائز تھے, ام القرى مکہ میں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے چکے تھے اور ہجرت کے مرحلے تک ان پر اتمام حجت ہو چکا تھا اور یہ بتا دیا گیا تھا ان کو کہ اب تم سب کو اس زمین سے مٹ جانا ہے, خدا کی عدالت تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے گی. چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ جو سرزمین ہے اس کی تولیت محمد رسول اللہ کو حاصل ہو جائے گی اور یہاں پر ان کی دشمنی پر اور ان کی معاندت پر جو لوگ جمے ہوئے ہیں وہ لازمن فنا کر دیے جائیں گے. یہی وہ اعلان ہے جس کو ہم سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر, کہ ہم نے یہ سرزمین جو ہے اس کا خیر کثیر یعنی یہ بیت اللہ یہ تم کو عطا کر دیا اور اس کے بعد اب یہاں کی قربانی اور یہاں کی نماز اللہ کے لیے خاص ہو جانی چاہیے اور تمہارے دشمن کی جڑ اب یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گی. یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ خدا کی نصرت نمودار ہوگی, پھر فتح کا مرحلہ آئے گا اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے. یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس مرحلے تک یہ جب یہ معاملہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ فیصلہ اس طریقے سے صادر ہوگا کسی کو اس کے بارے میں کوئی وہم نہ رہے گا. خاص طور پر عرب کی قیادت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب وامراته حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد, ابو لہب اور اس کے عوان و انصار یہ ختم ہو جائیں گے سب کے سب. اور یہ اس کی بیوی, یہ جو اس وقت خاتون اول ہے عرب کی, اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی اور یہ قیامت میں وہاں پر لونڈیوں کی طرح اپنا ایندھن خود بھو رہی ہوگی. یہ بہت واضح طریقے بتا دیا گیا. چنانچہ عذاب کی پہلی قسط بدر میں نازل ہوئی. رسالت بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ میں ہے, قرآن مجید نے بھی اس کو بڑی اچھی طرح سورہ انفال میں بیان کر دیا ہے کہ یہ پہلے بتا دیا گیا کہ اس جگہ ابو جہل گرے گا, اسی جگہ عتبہ گرے گا, اس جگہ شیبہ گرے گا. یعنی عرب کی پوری قیادت کے بارے میں یہ طے تھا. یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب مارکا تھا کہ جس میں عام لوگ بہت کم کھیت رہے اور عرب کی قیادت ختم ہو گئی. ایک ابو سفیان باقی بچے. ابو لہب نے یہ کوشش کی, کیونکہ وہ جانتا تھا, اس کا نام لے کر بتا دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو جانا ہے, اس نے کوشش کی کہ وہ اس میدان میں نہ آئے. چنانچہ کسی آدمی کو اس نے اپنی جگہ بھیج دیا اور یہ خیال کیا کہ اس طرح وہ خدا کے عذاب سے بچ جائے گا. لیکن جب قریش لوٹے تو اس وقت تک وہ عدسے کی بیماری سے ختم ہو چکا تھا, جسم بالکل گل چکا تھا, اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر اس کے بیٹوں نے بھی کچھ لوگوں سے اٹھوا کر اس کی لاش کسی کھائی میں پھینکوا دی. عرب کی قیادت اس طریقے سے اس عذاب سے دوچار ہوئی. اس پہلے مرحلے کے بعد پھر وہ موقع آیا ہے کہ جس میں قریش نے کچھ حملے کیے اور ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آخری عذاب کا اعلان کیا گیا. یہ جو آخری عذاب ہے اور جس میں فیصلہ سنایا گیا ہے, یہ سورہ برات, جس کو عام طور پر سورہ توبہ کہا جاتا ہے, اس میں سنایا گیا ہے. اس سورہ توبہ میں یہ جزا و سزا یا یہ قیامت جس طریقے سے برپا ہوئی ہے اس ساتویں صدی میں, اس کی پوری تاریخ محفوظ کر دی گئی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے مطالعے میں کہ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے اور یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحمت کا کلمہ لکھا جائے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو رحمت کی بیان ہوئی ہیں وہ چونکہ موضوعیت نہیں رکھتی اس کے ساتھ, تو اس وجہ سے اس پر یہ نہیں کلمہ لکھا جاتا, یہ اس کے بغیر ہی شروع ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ متعین کر دیا گیا کہ کون کون سے گروہ ہیں. ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے شرک ہی کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کیا ہوا تھا, مشرکین عرب, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ براتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. یعنی یہ اعلان کیا گیا کہ اب تمہارے لیے برات ہے. یہ خاص تعبیر ہے انبیاء علیہ السلام کی, یعنی اب ذمہ داری ختم ہو گئی, اب تمہارے ساتھ کوئی عہد معاہدہ باقی نہیں رہے گا, معاملات اپنے خاتمے کو پہنچ گئے, اب عذاب کا فیصلہ ہوگا. فرمایا کہ چار مہینے کی مہلت دی جاتی ہے تمہیں, فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا. معلوم انکم غیر معجز اللہ, یہ بات یاد رکھو کہ یہ فیصلہ خدا سنا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا فیصلہ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وان اللہ مخزی الکافرین, اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رسوا کر دے گا. فرمایا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے کے بعد کچھ وقت مزید گزرے گا یہاں تک کہ حج اکبر کا موقع آ جائے گا. عرب میں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اگر کسی الٹیمیٹم کو پوری کی پوری سرزمین میں پہنچانا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ حج کے اجتماع میں اس کا اعلان کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے کے طریقے پہ اخبارات اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اس طرح کے دوسرے ذرائع موجود نہیں تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چار مہینے کی مہلت دی, اس کے بعد پھر یہ کہا کہ چار ماہ گزر جائیں گے تو جن لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے ان کے لیے تو داروگیر شروع ہو جائے گی. البتہ جن تک نہیں پہنچی, وہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن جب لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوں گے اس موقع کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جائے گا, اور وہ یہی اعلان برات ہوگا کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے پیغمبر نے اب ان مشرکین عرب سے برات کا اعلان کر دیا, اگر یہ آج بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے, وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور فرمایا کہ اگر تم قریب آتے اور اسی طرح منہ پھیر کر کھڑے رہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, فرمایا ایک دردناک عذاب سے ان کو دوچار ہونا ہے. اس کے بعد کچھ استثناء بیان کیے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو اس آخری عذاب یا آخری فیصلے سے بچنے کے لیے ان سے متعلق تھیں. فرمایا یہ تین شرائط ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی یہ اسلام قبول کر لیں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ چونکہ اب قتل عام ہونا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جو فرد فرد کے اوپر وارد ہو جائے گا، اس لیے اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ ایک اتنے بڑے ملک میں ان کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ کہے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی، اگرچہ ہر پہلو سے دعوت پہنچا دی گئی، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی شخص ان مشرقین میں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی آپ کی دعوت پورے طریقے سے سنی نہیں، تو فرمایا اس کو آنے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اسی طرح رکھ دیجئے جس طرح ان سب کے سامنے رکھا گیا، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ، پھر اس کو اس کے ٹھکانے تک واپس جانے دیجئے، اور ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ اس وجہ سے ہم رعایت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ابھی پوری طرح بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے، اور جب وہ اپنے ٹھکانے پر چلا جائے اس کے بعد پھر اس کے خلاف بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اسی طرح کا اقدام کیا جائے گا۔ یہ اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اب اس اعلان کے معاملے میں یہ ہوگا کہ یہ ظاہر ہے کہ 10 ذوالحج کو کیا جائے گا، تو 10 ذوالحج کو جب یہ کیا جائے گا تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں 50 دن کم و بیش حرام مہینوں کے ابھی باقی ہوں گے جن میں قتل ممنوع ہے، 10 ذوالحج کو ہوگا تو محرم کی آخری تاریخ تک، تو فرمایا فَإِذِن سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی جیسے پہلے مرحلے میں 4 مہینے کا الٹیمیٹم تھا، اس میں یہ 50 دنوں کا الٹیمیٹم ہے، جیسے ہی حرام مہینے ختم ہو جائیں گے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر کیا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مشرکین عرب میں سے پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا، ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر اس کا محاصرہ کر لیا جائے گا، تم گھات لگا کر بیٹھ جاؤ گے کہ کوئی ان میں سے بچ کر نکل رہے جائے، یعنی یہ مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قیامت صغرا میں فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ وہ تھا جس گروہ نے دین توحید کو اصلا اختیار کر رکھا ہوا تھا، اگرچہ اس سے بعض چیزوں میں شرک کا ارتکاب ہوتا تھا، یہ اہل کتاب، اہل کتاب پر بھی اتمام حجت ہو چکا تھا، لیکن توحید ہی سے وابستہ ہونے کی، توحید اتنی بڑی ڈھال ہے، قرآن نے بھی بتایا نا کہ قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی توحید پر ایمان جو ہے یہ رعایت کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو تو میں وہاں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک اگر کسی نے بطور دین اختیار کر رکھا ہے تو اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، کیونکہ یہ توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی قتل ہی کی سزا ہے، لیکن یہ بچ سکتے ہیں بشرطے کہ یہ مغلوبیت اور ذلت قبول کر کے دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے جزیہ دے کر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی ان کے لیے اس عذاب کی نوعیت یہ ہوگی۔ چنانچہ اس کا بھی اعلان اسی سورہ میں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، کہ وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، قیامت کے دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، خدا کے حرام کو حرام قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اللہ کے دین کو دین حق کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان اہل کتاب میں سے ان کے ساتھ بھی اسی طرح قتال ہوگا، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے کر پستی قبول کر کے رہنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر کچھ ان کی فرد قرار دادے جرم بیان فرمائیے۔ ان دو گروہوں کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دینے کے بعد ایک گروہ منافقین کا بھی تھا، ان کے بارے میں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ اب ان کو بھی کوئی مہلت نہیں ملے گی، اگر یہ درست ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ان کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عذاب اب ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے نازل ہو جائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر نفاق کی کیا قسمیں ہیں، لہذا سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ان کو یہاں دو مرتبہ اس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ایمان لائے، نیکی بھی کی، انہوں نے برائیاں بھی کی، ظاہر قیامت میں بھی جو اصل قیامت ہوگی تو اس میں بھی یہ لوگ ہوں گے، پھر ان کا ذکر کیا اور کہا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ کچھ وہ بھی ہیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اب آگئے ہیں اس آخری مرحلے میں، ان کے ہاں اچھے عمل بھی ہیں، ان کے ہاں برے عمل بھی ہیں، ان کے معاملے میں توقع کرنی چاہیے کہ اللہ ان پر کرم فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ حضور سے کہا گیا کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے عمل کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا. قیامت میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ کم و بیش اسی طریقے سے ہوگا کہ اعمال کے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ بعد میں سنائیں گے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں. یہ اعلان کر دینے کے بعد وہ آخری درجے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اب یہ فیصلہ جس طریقے سے صادر ہو گیا ہے اس میں تین آدمی وہ بھی ہیں جو زیر بحث آئے ہیں جن کا معاملہ معلق رکھا گیا آسمان سے, انہوں نے کچھ غلطی کی تھی اگرچہ وہ مخلص مسلمان تھے. یہ بتایا گیا کہ ان کو کچھ سزا دی جائے گی اور اس سزا کے بعد ان کو معاف کر دیا جائے گا, چنانچہ ان کی معافی کا بھی اس میں اعلان کیا گیا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ تین جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے کچھ سزا دینے کے بعد, 50 دن کی کم و بیش ان کو سزا دی گئی اور اس کے بعد وہ معاف کر دیے گئے. اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب ان کو زمین میں سرفرازی حاصل ہو گئی, سرزمین عرب کا اقتدار ان کو منتقل کر دیا گیا, اس اقتدار کے ساتھ اب کوئی اور دوسری طاقت بھی ان کو چیلنج نہیں کر سکے گی. صحابہ اکرام کے لیے گویا یہ سرفرازی کا فیصلہ, یوں سمجھ لیجئے کہ جو قیامت میں جنت کی سرفرازی کا فیصلہ ہوگا وہ یہاں خلافت راشدہ کے قیام کی سرفرازی کے فیصلے کی صورت میں صادر ہو گیا, اور جو معاندین تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا. یہ تاریخ کی ایک قطعی حقیقت ہے جس کی داستان قرآن مجید نے پوری طرح محفوظ کر دی ہے. اس کے آئینے میں ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ جو قیامت پروردگار نے 7ویں صدی میں اس زمین پر اس طریقے سے برپا کر کے دکھا دی اور ایک تنہا شخص کے ذریعے سے برپا کر کے دکھا دی, وہی قیامت ہر شخص اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے کہ ایک دن پورے عالم کے لیے بھی برپا ہو جائے گی. اور اس طرح قرآن گویا اس بات کا قطعی ثبوت ہے قیامت تک کے لیے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور وہ اس کائنات کو آزما رہا ہے, اور وہ ایک خاص اصول پر اس پوری کائنات کے مقدمے کا فیصلہ کرے گا, ایسے ہی جیسے اس نے آگ کے مقدمے کا فیصلہ یہاں کیا, ثبوت کے مقدمے کا فیصلہ یہاں کیا, اور سرزمین عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری مرتبہ یہ قیامت برپا کر کے پوری انسانیت کے لیے اس کی روداد محفوظ کر دی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں تو سوال کیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, ایک رسول کی بعثت کے واقعے کو قیامت صغرا کے نام سے پکارنے کی آخر کون سی شرعی ضرورت ہے, مروجہ اصطلاحات اس کو بیان کرنے کے لیے کیوں ناکافی ہے. قرآن مجید نے ایک رسول کی جو بعثت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, ان کو مختلف تعبیرات میں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ اس میں عذاب کس طریقے سے آتا ہے, سرفرازی کیسے عطا ہوتی ہے, یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کس طرح فیصلہ سناتے ہیں, اور اس فیصلے کی نوعیت کم و بیش وہی ہوتی ہے جو قیامت میں ہوگی. تو قیامت صغرا کی تعبیر اس کو بیان کرنے کے لیے ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قیامت صغرا کس طریقے سے اس قیامت کبرا پر دلیل بنتی ہے. یہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن مجید کی حقانیت, پیغمبر کی حقانیت, ذات خداوندی کے اس کائنات کے خداوند ہونے کے اس بات کے معاملے میں آخری قطعی حجت. اس کی شرعی ضرورت کیا, یہ تو غیر ناگزیر استدلال ہے جس کے بغیر مذہب کا مقدمہ آخری درجے میں ثابت نہیں ہوتا. سنت کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم سے متعین صورت میں نسل بعد نسل چلی آ رہی تھی اور انہی چیزوں کو حضور نے جاری فرمایا تھا. سوال یہ ہے کہ نماز کا حکم تو عیسائیوں کے بھی تھا اور وہ بھی نسل بعد نسل اس کو منتقل کرتے آئے ہیں, اب اگر آج عیسائی یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ درست ہے تو اختلاف کی وجہ کیا ہوگی؟ میرا خیال یہ کہ آپ عیسائیت کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. اس وقت جو عیسائی دنیا میں ہے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد پال کی اجتہادات پر چلنے والے عیسائی ہیں, اور پال نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ شریعت کی پابندیوں سے اپنے ماننے والوں کو آزاد کر دیا تھا. اس وجہ سے اب ان کی کوئی روایت بھی دینی روایت کی حیثیت سے قابل قبول نہیں رہی. انہوں نے اصول میں یہ بات مان لی کہ شریعت یعنی جو تورات کی شریعت تھی, جس میں ظاہر نماز بھی تھی, جس میں روزہ بھی تھا, جس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا کفارہ ہی اب ان کے لیے حتمی حجت بن گیا. اگر وہ شریعت کی حفاظت کرنے والے ہوتے تو یقیناً ان کے ہاں بھی یہ چیز ایسے ہی موجود ہوتی, انہوں نے تو خود ایک تاریخ میں ایک موقع کے اوپر اس کو ختم کر دیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, کسی اور جگہ میں نماز کے مقابلے میں, اور مسجد نبی میں 10,000 اور مسجد اقصی میں 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ یہ کچھ کمزور سی روایت, یعنی یہ کوئی مستند روایت نہیں. نماز قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے اور کس طرح قائم ہوتی ہے؟ نماز جیسے پیغمبر نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق قائم کیجئے. اور نماز قائم کرنے کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کی مداومت ہو، کبھی آپ اس کو اپنی زندگی سے نکلنے نہ دیں، ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہیں، اس کے ارکان بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کریں، اس کی روح پیش نظر رہے، یہ نماز قائم کرنے سے مقصود. آپ کے اجتہاد کے مطابق صنعتی پیداوار پر کتنا نصاب عائد کیا جائے گا؟ میرے نزدیک یہ حق حکومت کو حاصل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زرعی پیداوار پر جو نصاب عائد کیا ہے اس کے اصول کو سامنے رکھ کے وہ کوئی بھی نصاب مقرر کر سکتی ہے. میں نے اس کو لکھ بھی دیا. کیا عمل صالح میں ساری شریعت پر عمل آ جاتا ہے؟ جی ہاں، ساری شریعت پر عمل آ جاتا ہے، اس لیے کہ ساری شریعت اعمال صالح کا مجموعہ ہے. کیا کسی اسلامی مملکت میں خواتین پر قرآن میں مذکور حجاب کے احکامات کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ جو دینی چیزیں لوگوں پر لازمن نافذ کی جائیں گی، یعنی جن کے معاملے میں حکومت لوگوں کو بالجبر پابند کر سکتی ہے، وہ صرف دو ہیں، ایک نماز اور ایک زکات. باقی چیزوں میں ترغیب اور تلقین کا رویہ اختیار کیا. واقعہ معراج کے بارے میں آپ کے خیالات ذرا مختلف ہیں، آپ اس کو رویا قرار دیتے ہیں. مولانا مودودی صاحب اس کو جسمانی لحاظ سے لے جانے کی دلیلیں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ کے کیا دلائل ہیں؟ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کے دلائل اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں بیان کر دیے ہیں، مجھے ان کے نقطہ نظر سے اتفاق ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے. یہ کوئی میری منفرد رائے نہیں ہے، یہ انہوں نے بیان کر دیے بڑی تفصیل سے اپنی تفسیر. قرآن مجید کے حوالے سے بعض لوگ آداب کے ایک پورے نظام کا ذکر کرتے ہیں، یہ چیز کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ بالکل ایک بےمانی چیز ہے، اور یہ جن لوگوں نے پیدا کی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئے، اب اس کو قابل اعتنا نہ سمجھیے. موجودہ اشراق میں یہ رائے ظاہر کی گئی ہے کہ جنات میں بھی نبی آتے ہیں، بلکہ اصلا وہ انہی انبیاء کو ماننے کے مکلف ہے. یہ بات تو قرآن میں بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے، قرآن کے اپنے الفاظ یہ ہیں، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا جنوں انسانوں کیا تمہارے اندر ہمارے پیغمبر تمہارے اندر سے نہیں آئے؟ یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخلیقی عمل ہے وہ ایک تو ارتقاء عمل ہے، جیسے کہ یہ اس دنیا میں قالب بننے کا عمل ہوا ہے، جیسے تخلیق ہوئی ہے، اور ایک تخلیقی عمل وہ ہے کہ جو ویزیبل نہیں ہے اور وہ خدا کے قول کی صورت میں صادر ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت کچھ سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ پھونک کسی ہوتی ہے جس کو نفخ روح کہتے ہیں، اسی کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو کیونکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا، گویا ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ براہ راست طریقہ اختیار کیا جو وہ تخلیق کے لیے اختیار کرتے ہیں. غنیت الطالبین آپ کے نزدیک کیسی کتاب ہے؟ اچھی نصیحت کی کتاب ہے، بس یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی چیز حدود سے متجاوز ہو اس کو آپ قرآن و سنت کے صحیح فہم کی روشنی میں دیکھتے رہیے. مسا کیا ہر قسم کی جرابوں پر ہو سکتا ہے؟ جی ہر قسم کی جرابوں پر میرے نزدیک ہو سکتا ہے، یہ تو ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دی ہے، اس میں کچھ زیادہ تکشف نہیں برتنا چاہیے، ایک سہولت ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. بحثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ سود حرام ہے، لیکن یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ریٹائرڈ بیوہ یتیم ہیں، ان کو کما کر کھلانے والا کوئی نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی رقم کو کس مصرف میں لائیں تاکہ ان کو ماہانہ کچھ گھریلو اخراجات کے لیے مل سکے، جبکہ عمر کے اس حصے میں وہ کوئی کاروبار وغیرہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک مجبوری کی صورت ہے جو بہت سے لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، اور مجبوری کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات حرام سے استفادہ کرنے کی بھی رخصت دی ہوتی ہے. تو توقع کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی اگر حلال ذریعہ نہیں ہے اور وہ استفادہ کرتے ہیں بینکاری کے نظام سے، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا. یعنی سود حلال تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مواخذہ کم ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو مواخذے کو اٹھا دیتے ہیں. یہ قرآن نے اصول خود بیان کیا ہے، جیسے کہ عہد رسالت میں لونڈیوں کے بارے میں بیان کیا، بدکاری بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ مجبوری کے عالم میں جو لونڈیاں بدکاری کر رہی ہیں، ان اللہ من بعد اقراہ ان لغفور الرحیم، اللہ سے توقع ہے کہ اس مجبوری کے بعد وہ ان کی مغفرت فرمائے گا، اگر دل میں ان کے ان اردنا تحسنا، اپنے دل کے اندر وہ پاک دامنی اور عفت کی خواہش رکھتی، یہ خواہش رہنی چاہیے. دوسری جگہ حرام کے بارے میں بتا دیا کہ غیرہ باغن والا عاد ہونا چاہیے، یعنی نہ آدمی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ خواہش مند ہو جائے، اس کا مجبوری کو مجبوری سمجھے بس. تو یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس وقت آج کل ہمارے ملک میں سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے اور نہ کرنے پر بحث ہو رہی ہے, حکومت اس پر تیار نظر آتی ہے, اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے نزدیک تو یہ جن مسائل کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے وہ حقیقت میں قومی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہماری قوم اور ہماری امت کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ علم و ہنر میں پیچھے رہ جانا اور اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہو جانا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اس مسئلے کو اگر ہم قومی سطح پر حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ایٹم بم ہوگا تو وہ بھی شاید ہمارے لیے مفید ہو, ورنہ تو یہ اپنے آپ ہی کو برباد کرنے کا باعث بن جائیں گے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. اس وجہ سے میں تو ان مسئلوں کے بارے میں جو بہت جذباتیت ہے اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور حیران ہوتا رہتا ہوں کہ لوگ کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, درحال حالے کے مسئلہ بالکل مختلف ہے. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کے پاس کوئی دو چار ایٹم بم ہو تو وہ دنیا کو فتح کر لیتی ہے. دنیا میں ہمیشہ فتح و نصرت کے فیصلے علم و ہنر کی برتری اور اخلاق کی برتری کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس کی زندہ مثال جاپان آپ کے سامنے موجود ہے. 45 سال تک اس کو فوج رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی, لیکن اس نے دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کر لی. تو قومی اخلاقیات اصل میں مسئلہ ہونی چاہیے قومی قیادت کا. یہ کوئی مسائل ہی نہیں ہے جن پر ہم اتنا طوفان برپا کیے ہوئے ہیں. اس وقت تو میرے نزدیک کچھ مہلت مل سکے تو لے کر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قوم کو ان دو خباستوں سے نجات دلائی جائے. پرسوں وفاقی شرعی عدالت نے خفیہ نکاح کو جائز قرار دیا ہے. اس فیصلے پر مختلف علماء کے بیانات اخبارات میں پڑے ہیں. خفیہ نکاح کو جائز تو قرار نہیں دیا, یہ میرے لیے خبر ہے بالکل. انہوں نے تو بلکہ اس کو کنڈم کیا ہے کہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسی کوئی چیز آئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے, مجھے بتائیے تو میں اس پر کوئی تبصرہ کر سکوں. خفیہ نکاح بالکل ناجائز ہے, اس کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. نکاح علانیہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس آیت کی روشنی میں چیچنیا, بوسنیا, کوسوو اور کشمیر میں جو ناقابل بیان ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا لوگوں کے اوپر. یعنی جو قرآن میں بات بیان کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر جو شریعت دیتے ہیں, احکام دیتے ہیں, ان میں وہ ان کی حد وسع کی رعایت رکھتے ہیں. اس کا اس سے کیا تعلق؟ یہ تو کچھ اقدامات ہیں جو خود لوگوں نے کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے کچھ نتائج بھی نکل آئے ہیں, اور جن جگہوں کے اوپر لوگ مظلوم تھے ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش کے بعد ان کے لیے راستے بھی نکال دیے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. گزارش ہے کہ جس وقت حضرت یوسف زلیخا کی طرف متوجہ ہونے ہی والے تھے, یعنی ان کی نیت بن چکی تھی, مگر اللہ نے ان کو اس وقت بچا لیا, ورنہ وہ اس کام کو کر گزرتے. گزارش یہ کہ جب نیت ہو گئی تو کیا گناہ اعمال میں نہیں لکھ دیا جاتا؟ جی نہیں, کبھی کسی نیت پر کوئی عمل گناہ کا عمل آپ کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا, ارادے اور عزم پر لکھا جاتا ہے. یعنی بسا اوقات آدمی کے دل میں خیال سا پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو ارادے اور عزم کی شکل نہیں دیتا, اس وقت تک وہ آپ کے نام اعمال. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکتا. اس حدیث کو دیکھ کر اور دوسری طرف حضرت یوسف کا واقعہ دیکھیں تو عجیب سی الجھن ہوتی ہے, کیونکہ عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام تو کرنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں ہو پاتا, تو کیا ہم لوگ بھی اس کی امید کر سکتے؟ نہیں ہو پاتا ایک اور چیز ہے, اور آدمی اپنے ارادے کو روبہ عمل نہیں کرتا یہ ایک دوسری چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تو پورا ارادہ کیا ہوا تھا, پورا عزم کیا ہوا تھا, پوری تیاریاں کی ہوئی تھی, آپ تو ہر حد کو پھلانگنے کے لیے تیار سے. باہر سے کوئی آدمی آ گیا اور آپ بھاگ کھڑے ہوئے, تو اس پر تو آپ مواخذے سے نہیں بچ سکتے. سیدنا یوسف کا معاملہ یہ نہیں ہوا, وہ تو ایک ذرا سا میلان پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر معمولی تقویٰ اور ان کے غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر وہ برہان نمودار کر دی جس نے ان کو بچا لیا. ہمارے عام طور پر لوگ سورہ فاتحہ کی جس وقت قرات کرتے ہیں اور آخری آیات میں مغضوب اور ضالین ہیں اور مغضوب اور ضالین پڑھتے ہیں. گزارش ہے کہ ایسا پڑھنے سے مطلب میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ نیز قرات میں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ تو علم قرات کا مسئلہ ہے, اس کا کوئی تعلق صحت اور غیر صحت سے نہیں. یعنی عرب کیسے بولتے ہیں تو ہمارے ہاں بہت سے قاری حضرات آپ کو بتا دیں گے, اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ذات کے قریب, تھوڑا سا دال کے قریب. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ درمیان کی آواز ہونی چاہیے. میں تو اس فن کا ماہر نہیں ہوں, آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, کسی قاری کے پاس چلے جائیے, وہ آپ کو بتا دیں. جن قوموں پر عذاب الہی نازل ہوا ان میں یقیناً بچے بھی ہوں گے جو معصوم ہوتے ہیں اور مکلف قرار نہیں دیے جا سکتے, پھر انہیں کس چیز کی سزا دی گئی؟ اس دنیا کے اندر جو معاملات بھی ہوتے ہیں وہ قومی سطح پر جب ہوتے ہیں تو قوم کے مجموعی معاملات پر ہو جاتے ہیں. اس میں جو لوگ, قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے, تو وہ پھر ایسا عذاب ہوتا ہے کہ لا یصیبن ظلم و خاصہ، صرف ظالموں ہی پر نہیں آتا، وہ پھر سب کو بہا لے جاتا ہے. لیکن کب؟ جب کہ قوم بحثیت مجموعی سرکشی پر تل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ازالہ فرما دے، دنیا میں اس کے سوا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کے درس کی کمپیوٹر سی ڈیز مل سکتی ہیں؟ یہ منظور صاحب یہاں ہوں گے، وہ بتا سکیں گے آپ کو، یہ میرے علم میں نہیں. رجم کے متعلق آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں میں کہ یہ ان اوباشوں کی سزا ہے کہ جو سوسائٹی کے نظم و نسق کو درم برم کرنے پر آ جائیں اور جن کی غلاظتوں سے شرفا محفوظ نہ رہ سکیں. تین رکعت یا چار رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت رہ جائے تو کیا ثنا اور سورہ ملانا ضروری ہے؟ امام شافعی اور ابو حنیفہ کا مسلک بیان کر دیں. اس میں پہلے اصولی بات یہ جان لیجئے کہ جب کوئی رکعت رہ جائے تو کیا کیا جائے. یہ بات تو حضور نے بتا دی کہ پورا کیا جائے، لیکن پورا کرتے وقت اب اذکار کس طرح پڑھے جائیں، ثنا پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، اس کو آخری رکعت شمار کیا جائے، تین تو پڑھی جا چکی ہیں، یا پہلی شمار کیا جائے، یہ اجتہادی معاملہ ہے. یعنی اس کو عقل عام پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس وجہ سے آپ اس میں جو طریقہ بھی عقلاً موزوں سمجھے اختیار کر لیں گے، نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. عام طور پر احناف کا مذہب اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ اس پہلی رکعت کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ چھوٹی تھی، یعنی ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے. کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اس کو ثواب پہنچے گا؟ جو چیزیں اس نے کی اور ان کی کچھ نہ کچھ افادیت لوگوں کے لیے باقی ہے، جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے لیے باعث اجر بنتی رہتی ہیں، اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، کوئی کتاب اس نے لکھی ہے، کچھ طلبہ کو پڑھایا ہے، اسی طرح کوئی صدقہ جاریہ کی نوعیت کا کام اس نے کیا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے اور وہ اس کے لیے سراپا دعا رہتی ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہیں. کیا دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے، یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میں ایک طالب علم ہوں، اپنی تعلیم چھوڑ کر آپ کے درس میں آتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ تعلیم چھوڑ کر میں نہیں سمجھ سکا. یعنی اگر تو اس وقت آپ کی کوئی باقاعدہ تعلیم کی کلاس ہوتی ہے تو آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ اس کا کیسٹ لے کے سن سکتے ہیں کسی دوسرے وقت میں. اور اگر تعلیم چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو عام طور پر پڑھتے لکھتے ہیں تو کوئی چیز چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو اس کو بھی پڑھنے لکھنے کا قصہ سمجھ لیجیے. ہماری پوری قوم کرکٹ میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہے اور میچ کے دن اتنا وقت صرف کرنے میں کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ تو آپ کو قوم سے پوچھنا چاہیے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بالکل بھی. 21ویں صدی میں ہم بحثیت پاکستانی قوم کس نہج سے داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی نظر میں تو ہم بہت گریٹ قوم ہیں. یہ تو اطلاع ہے کہ دنیا کی نگاہ میں ہم بہت گریٹ قوم ہیں. کبھی آپ کو غالباً باہر جانے کا موقع نہیں ملا، آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری کیا شہرت ہے باہر. ہماری دینی جماعتیں لوگوں کی صحیح اصلاح کرنے میں ناکام کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ اس وقت تو دینی جماعت کوئی موجود ہی نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ہیں. مذہبی جماعتیں سب سیاسی ہو چکی ہوئی ہیں. سیاسی جماعتیں تو اصلاح نہیں کیا کرتی، خلفشار پیدا کیا کرتی ہیں.